piramidada de verdade muhterem nojwan sathiyon, Allah taala ka lakh lakh shukr aur ehsaan baja lana chahiye. Allah ke alam ne musalmanon ke ghar paida karke apni bargah mein haazri ka sharaf ata kiya hai. Har mezban apne ghar mein usi ko bulata hai jise usko mohabbat hoti hai. Masjid Allah ka ghar hai. Yahan koi aadmi apni marzi se nahi aata, jiski wahan se manzoori hoti hai wahi aata hai. Aur phir apne ghar mein us muqaddas mahine mein aane ki taufeeq bakhshi jis mahine ke tuli hote hi nawafil ka sawab farais ke barabar aur farais ka sawab 70 guna badha diya jata hai. Agar ghaire ramazan mein quran e majid ka aap ek lafz tilawat kare to 10 nekiyan aur phir lafz se murad حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں, الف حرف و لام حرف و میم حرف, یہ تین الگ الگ حرف ہیں. غیر رمضان میں 11 مہینے کوئی صرف الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں پائے, اب رمضان میں صرف الف لام میم پڑھے یا سنے 2100 نیکیاں پائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سعادتوں اور برکتوں سے ہمیں جھولیاں بھرنے کی جو یہ ایک قیمتی موقع عطا فرمایا ہے اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھایا جا سکے کم ہے. لے دیکھے رمضان المبارک میں ہی ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم پورا کلام پاک سن سکتے ہیں, اور روزہ جیسی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. عبادتیں تو باقی بھی بے شمار ہیں, ہر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے, لیکن ہر عبادت میں ایک ایسی چیز کی ملاوٹ کا امکان رہتا ہے جو ملاوٹ ہونے کے بعد عبادت کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی یا کاغذ کو, راہ کا ڈھیر بنا دیتی ہے پورے ثواب کو, اور وہ چیز ہے ریاکاری اور فتنہ. لیکن اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت بھی دی کہ جس میں ریاکاری کو دخل ہی نہیں, اور وہ روزہ ہے. اس میں ریاکاری نہیں چلتی, اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ خالص میرے لیے ہے, اور اس کا بدلہ بھی میں خود اپنے رحمت اور قدرت والے ہاتھوں سے عطا کروں گا. اور ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس کائنات میں بھیجا ہے تو مقصد اس کائنات میں بھیجنے کا یہ نہیں کہ جاؤ خوب کھاؤ, اچھے اچھے مکان بناؤ, بلڈنگیں بناؤ, آرام اور راحت کو تلاش کرنے میں ساری زندگی صرف کر دو. کھانے پینے کا کام تو ہمارا تو چھوٹا سا پیٹ ہے جو پاؤ ڈیڑھ پاؤ ایک کلو سے بھر جاتا ہے, وہ ذات تو اس جانور کو بھی دیتی ہے جس کے پیٹ میں ہزاروں من بھی پڑتے ہیں. دریا کی مچھلیوں کو وہ کھانا دیتی ہے, ہاتھیوں کو وہ خوراک دیتی ہے, وہ تو کبھی دفتروں میں نہیں گئے. اور اگر کھانا پینا ہی مقصد ہو تو انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ جانور بھی کھاتا پیتا ہے, انسان بھی کھاتا پیتا ہے. پھر تو ہم انسانوں سے بدتر ہیں کہ ہم سارا دن کوشش کر کے, ظلم کر کے, زیادتی کر کے بمشکل اپنے پیٹ میں 1.5 کلو ڈالتے ہیں, اور ہاتھی چپائے یہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتے, زیادتی بھی نہیں کرتے, اور منو من ہم کو بھی مل جاتا. تو جہان میں آنے کا مقصد ہمارا ہمیں معلوم ہو نہ ہو, لیکن ہمیں بھیجنے والے نے بتایا کہ وہ میری عبادت ہے. اللہ کی عبادت کا صرف نماز روزے کا نام نہیں, مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی عبادت ہے. جھوٹ سے بچنا, سچائی کو اختیار کرنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، کسی کے مال میں خیانت نہ کرنا، اسی طرح حلال کے لیے اس کے حلال کی تلاش میں نکلنا، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے. تو میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے کیا ہے، دین اسلام پہ چلنا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، خود چلنا، پھر صرف یہ وہ دین نہیں ہے کہ خود چلتے رہو بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی چلاؤ، دوسروں کو بھی چلاؤ، انہیں 20 دین کی دعوت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوتیں اور طاقتیں پھر اس دین کے راستے میں رکاوٹ بنیں، دعوت دینے کے باوجود بھی وہ لبیک نہ کہیں اور پھر وہ اس دین کے خلاف ناپاک سازشوں میں مصروف ہوں، تو پھر تلوار لے کر جہاد میں اتر کر ان کی قوت اور شوکت کو شکست اور مغلوبیت سے دوچار کرنا. جہاد کا راستہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تبلیغ کا راستہ بھی اللہ کی عبادت ہے. سپاہی صحابہ جس سے ہمارا تعلق ہے وہ بھی اس دور میں ایک کام کر رہے ہیں. وہ کام یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں بدقسمتی سے یہودیوں کی سازش سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا نعرہ لگا کر، اسلام ہی کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے اور اسلام، شجر اسلام کی بنیادوں کو کاٹنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں پرفریب طریقے سے وسیع اور عالمی پیمانے پر شروع کریں. مثال کے طور پر انداز یہ ہے کہ نام اسلام کا لیں گے، دعوی اسلام کا کریں گے، بات اسلام کی کریں گے اور ساتھ یہ کہیں گے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، بہت بہترین مساوات کا نظام ہے، ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کہتے چلیں گے اے کاش ہمارے پاس وہ اصلی قرآن ہوتا جس میں سارے کے سارے اسلام کا نظام ہے، وہ اصلی قرآن دنیا سے غائب ہو گیا ہے، ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ اصلی نہیں ہے. اسلام کے دعوے کے ساتھ یہ عقیدہ کہ یہ قرآن پاک اللہ کی جو کتاب ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ تو تبدیل ہو گیا ہے. کیوں تبدیل ہو گیا، اصلی کہاں گیا؟ کہنے لگے اصلی تو بار میں امام غار میں لے کر چلے گئے ہیں، اصلی قرآن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا رسول اللہ کے وصال کے بعد، جب وہ حضرت ابو بکر عمر کے پاس لے کر آئے اور انہوں نے کہا یہ وہ قرآن ہے جو اصلی ہے، تو ان صحابہ کرام نے جب اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ منافقوں کے نام لکھے تھے، ان منافقوں کے ناموں میں معاذ اللہ سارے صحابہ اور خلفائے راشدین کا نام سر فہرست تھا. تو حضرت عمر نے اس کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا لے جاؤ، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں. تو حضرت علی نے وہ قرآن اٹھایا اور کہا بلّہ ما رأیت من بعد یوم تم آزاد، اس کے بعد تم اس کتاب کو نہیں دیکھ پاؤ گی. پھر وہ پہلے امام سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چلتے چلتے 11 سے 12 کے پاس آیا، 12 لے کر غار میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی انتظار کرو، وہ آئے گا تو اصلی قرآن لائے گا. ہاں اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، ہمیں اسلام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اسلام کی بات کرنی چاہیے، لیکن اصل قرآن تو امام ہی لائے گا. یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ پوری دنیا میں اس کا وجہ پھر کہ یہ قرآن بدلی ہوئی کتاب ہے. اب آپ تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے، ایسی باتیں کون کرتا ہے، ایسی باتیں کرنے والا تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ باتیں اسلام کے نام سے اتنی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید اتنی تیزی سے اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی جتنی تیزی سے اسلام کے نام پر اسلام کی بے کونی کی جا رہی. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، صرف ایک، آپ حیران ہوں گے. اس وقت جو ایران میں حکومت ہے، اس حکومت کا انقلاب لانے والا جو شخص ہے، اس نے انقلاب لانے کے بعد ایران کے سرکاری پریس پر سینکڑوں کی تعداد میں جو کتابیں 14 زبانوں میں شائع کروا کر تقسیم کروائیں اور کروائی جا رہی ہیں. ان ایک ایک کتاب کو پڑھ لو. ہر کتاب حق الیقین ہو, اصول کافی ہو, استفسار ہو, ملا الفقی ہو, احتجاج تبسی ہو, حیات القلوب ہو, ان سب کو چھوڑ جائیے. خود خمینی کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کشف اسرار کو پڑھ لیجئے. اس میں وہ خود کہتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس قرآن میں تمہارے اماموں کے نام کیوں موجود نہیں, تو کہتا ہے کہ اصلی جو قرآن تھا اس میں تو ہمارے اماموں کے نام ہے, لیکن اس میں نہیں ہے. اس میں اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے بعد قرآن کو بدل دیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے اندر گڑبڑ کر دی تھی, اگر ہمارے اماموں کے نام ہوتے تو وہ بھی نکال دیتے, کیونکہ ان کا تو مشغلہ ہی یہ تھا کہ قرآن کو بدل دیتے. اب یہ باتیں وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو آج اسلام کے ہیرو کے نام طور پر تسلیم کروانے کے لیے دنیا کے وسائل اور جناب ایران, شام, عراق, کویت کے بڑے بڑے دولت مندوں کے وسائل خرچ ہوئے اور یہ کتابیں پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں اسلام کے نام. اسلام بڑا اچھا مطلب ہے بعد اسلام کی, اور شروع سے لے کر بنیادی کتاب جو اصول ان کی مذہب کی بنیادی اور اہم کتاب ہے. ہماری کتاب, ہمارا تو قرآن پر بھی ایمان نہیں, ہماری حدیث کی کوئی کتاب ان کے لیے تسلیم نہیں. ان کی جو پہلی اصل کتاب ہے اصول کافی, وہاں سے لے کر آج تک کی جتنی کتابیں پڑھتے چلے جاؤ, عنوان لگائے ہیں کہ اللہ کے اس قرآن میں تبدیلی ہو گئی, اللہ کا یہ قرآن بدل گیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 100 سال سے بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر مستقل طور پر نمازیں پڑھ رہا ہو, طواف کر رہا ہو, نوافل ادا کر رہا ہو, حج اور عمرہ کر رہا ہو, لیکن اس سارے تقوی پرہیزگاری اور عبادت کے باوجود وہ یہ کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی 114 سورتوں, 6666 ایتوں, 540 رکوعوں اور 30 پاروں میں ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر یا سورہ اخلاص یا سورہ اثر, یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی بندے نے داخل کیا ہوا کلام ہے. یہ باقی سارا کلام اللہ کا ہے. اس کی اتنی سی بات سے اس کی تمام تر عبادت, ریاضت, زہد, تقوی, پرہیزگاری کے باوجود آپ اسے مسلمان کہیں گے یا غیر مسلم کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ آپ مفتی ہیں؟ آپ میں سے کتنے مفتی ہیں؟ آپ نے ایک ایسے آدمی کو کور کر دیا کہ جو اتنا بڑا بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا ہے, اتنی اس کی عبادت ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کو ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ماننا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ کہ یہ وہ کتاب ہے, اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی وہ محدود وقت اور مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی اور ان کی حفاظت بھی اس قوم کے سپرد ہوتی تھی, لیکن قرآن قیامت کی صبح تک کے لیے آیا. نہیں نہیں, قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جنت میں خود خداوند عالم اس قرآن کی تلاوت کریں گے, اللہ اپنے کلام کی تلاوت کریں گے جنت میں, ایسی کتاب ہے. اور پھر اللہ نے جب یہ کتاب بھیجی تو فرمایا کہ پہلی کتابیں امتوں کے سپرد کی تھی تو امت کے لوگوں نے بدل دی, تبدیل ہو گئی. بائبل کو دیکھ لو, قرآن کو دیکھ لو, انجیل کو دیکھ لو, صحائف زبور کو دیکھ لو, صحائف انبیاء کو دیکھ لو, کچھ تو ناپید ہو چکے ہیں, ملتے ہی نہیں ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ آج کوئی کتاب بھی اس زبان میں نہیں تلاوت کی جا رہی جس زبان میں اتری تھی سوائے قرآن مجید. اور پھر ان کے اپنے نسخے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے برعکس, وہ ایک چیز کو جائز کہیں تو یہ ناجائز کہیں, وہ ایک چیز کو مباح کہیں تو وہ حرام کہیں, آپس میں اللہ کے کلام میں رد و بدل ہو کر دیا گیا, تبدیلی کر دی. کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ امت کو دیا تھا, لیکن اس کتاب کو چونکہ قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا اور حضور آخری نبی تھے, یہ کتاب آخری کتاب تھی, تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اب میں اس کتاب کو نازل کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود خدا دے رہا ہوں. اب اس کا حفاظت کا ذمہ کس نے دیا؟ اللہ نے. پھر حفاظت کی یا نہیں کی؟ کیسی حفاظت کی؟ ایسی حفاظت کی کہ 6 سال کے بچے کے سینے میں کیسٹ رکھ دی، 7 سال کے بچے کے سینے میں کیسٹ رکھ دی، تم جتنی مرضی کوشش کر لو لیکن ان بچوں کے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے، چاہے قرآن کو کتابی شکل میں دنیا سے نپید کیوں نہ کر دیا جائے، جب تک ایک بچہ قرآن کا حافظ موجود ہے قرآن پھر دنیا میں لوٹ آئے گا. اور قرآن پھر آج دیکھیے، وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر رہے تھے اور انہیں شہید کیا گیا، تو ان کے خون کے چھینٹے قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخری آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑے. آج بھی وہ قرآن مجید اس پمپول ترکی میں موجود ہے. اس قرآن مجید کو اٹھائیے، اور جو آپ کے مسجد میں قرآن ہے اس کو اٹھائیے، آپ کو ایک لفظ کا، ایک زبر کا، آپ کو ایک آیت کا اور ایک کلمے کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا. تو پھر صرف اسی پر بس نہیں، دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر اللہ نے نبی کو معجزہ دیا. وہ آ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، تو وہ پوچھتے کیا دلیل ہے آپ کے پاس نبی ہونے کی؟ بھائی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نبی ہونے کی دلیل ہے معجزہ، کہ ہم تمہیں وہ چیز دکھائیں گے جو ساری دنیا مل کر نہیں دکھا سکتی. کیا معجزہ؟ یہ ہے کہ مادر ذات برہنہ ہے، دنیا بھر کے ڈاکٹر مل جائیں، جو پیدا ہوتے ہی اندھا ہے اس کو بینائی نہیں دی جا سکتی. کہتے ہیں جی صلاحیت ہی نہیں ہے بینائی کی، ہے جی، اور سارے ڈاکٹر مل جائیں کسی مردے کو زندہ کر کے بٹھا نہیں سکتے، سارے ڈاکٹر مل جائیں کسی لکڑی کو اژدہا نہیں بنا سکتے، سارے ڈاکٹر مل جائیں چلتے ہوئے پانی سے خشک راستے بنا کر بغیر پل کے عوام کو چلا نہیں سکتے، سارے کے سارے ڈاکٹر مل جائیں وہ پتھر پر اسا مار کر اس میں سے چشمے نہیں پھوڑ سکتے، سارے کے سارے ڈاکٹر مل جائیں وہ ہاتھ کو اپنی گریبان میں داخل کر کے باہر نکال کر چاند کی طرح چمکتا ہوا نہیں کر سکتے، چاہے وہ دنیا بھر کی دوائیاں استعمال کر لیں، سارے سارے ڈاکٹر مل جائیں وہ نہیں بتا سکتے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی چیز کے، کہ فلاں آدمی گھر سے کیا کھا کر آیا ہے، سارے ڈاکٹر مل جائیں وہ مٹی کا بنا کر جانور پھونک مار کر اسے اڑا نہیں سکتے، سارے ڈاکٹر مل جائیں، سارے دنیا کے انجینئر مل جائیں وہ کینکریاں ہاتھ میں لے کر کینکریوں سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں وہ جانور کی زبان سے کلمہ نہیں سن سکتے، سارے دنیا کے طاقتور مل جائیں آسمانوں پر انگلی اٹھا کر چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. یہ تمام کے تمام معجزات کیا ہیں؟ یہ نبیوں کے ہاتھ پہ ظہور ہوتے ہیں، حکم خدا کا ہوتا ہے، ظہور نبی کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، دلیل نبی کی نبوت پر ہوتے ہیں. ہر نبی کے معجزے آئے، لیکن جب وہ نبی بھی ایک وقت کے لیے تھے تو معجزے بھی ایک وقت کے لیے تھے، جب نبی ہوتے تھے تو معجزے ہوتے تھے، نبی چلے گئے تو معجزے بھی چلے گئے، لیکن حضور قیامت تک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی، حشر کے دن کے نبی، اور پھر آخر جنت میں بھی نبی، تو آپ کے معجزے بھی دائمی، آپ کی نبوت بھی دائمی، آپ کا معجزہ بھی دائمی، اور آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ قرآن ہے، ایک معجزہ قرآن مجید ہے. اور کیسا معجزہ ہے؟ قرآن چیلنج کرتا ہے، اے لوگوں اگر تمہیں اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تم اس شک میں ہو کہ شاید یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے خود بنا دیا ہے، کسی شاعر کے تخیل کا نام ہے، کسی افسانہ نگار کی سوچ کا نام ہے، کسی کے قلم کی یہ قلم کی کرما فرمائیوں کا نام ہے، یا کسی کی زبان کی تیزی اور تراری کا نام ہے، تو پھر ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس قرآن کو تو ہم نے 30 پاروں میں، اس قرآن میں تو ہم نے 114 سورتوں میں نازل کیا ہے، تم اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بنا لاؤ. ایک سورت، پھر یہ نہیں کہا کہ ایک شاعر بنائے، دو شاعر بنائے، فرمایا اللہ کے علاوہ تم ساری کائنات کے جن انسان مخلوق جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر زور لگاؤ، سوچو، اپنی عقل پر دباؤ ڈالو، اچھے اچھے الفاظ و معانی کو یکجا کرو. لیکن میں خدا پھر بھی اعلان کیے دیتا ہوں کہ تم قیامت کی صبح تک اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی بنا جہاز بنا سکتے ہو، ایٹم بم بنا سکتے ہو، اور کروز میزائل بنا سکتے ہو. ہزاروں سے کہا اگر یہ امام ابھی نکل آئے میری زندگی میں تو میں اس امام کو سب سے پہلے یہ کہوں گا، بتلاؤ ہمارے باپ دادوں کا کیا قصور تھا جنہوں نے اصلی قرآن نہیں پڑھا اور مر گئے. تو جو اصلی قرآن لے کر چھپ کر بیٹھ گیا 1400 سال سے، تو نے امت کو اصلی قرآن سے محروم رکھا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا کا کیا بنے گا؟ اس وقت کیوں نہیں لایا جب امت پر ہلاکوں نے چھپکون مارا، تتاریوں نے چھپکون مارا، جب انگریز نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا، جب شان بغداد پیش آیا، تو کہاں تھا اس وقت؟ کہنے لگے اس مجاور نے کہا، شیخ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں کوئی نہیں آنا، یہ نہیں آئے گا، اور اگر آ گیا تو ہم قتل کر کے واپس بھیج دیں گے. ظالموں تم تو مجاور ہو، تم قتل کر دو گے. انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر وہ امام نکل کر چلا گیا تو ساڈا چندہ کتنے جائے گا، اگر امام نکل کر بھاگ گیا تو ہمارے جو بچے پل رہے ہیں اس مجاوری کی وجہ سے ہم تو مر گئے. امام کا اندر رہنا ہمارے پیٹ کے لیے کافی ہے، اس لیے اول تو آتا نہیں، آتا ہے تو واپس بھیجیں. یہ ہے امام. میں اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 12واں امام شب برات کی رات کو، آپ کو پتا ہے، آپ تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، شیعہ کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر پرچیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، عرضیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو آٹے کی گولیوں میں ڈال کر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ آٹے کی گولیوں کو مچھلیاں کھائیں گی، امام کے پاس ہمارے خط لے جائیں گی، امام صاحب فلاں بیماری ہے، فلاں دکھ ہے، جلدی آ جاؤ. اب تفصیل سنیے کہ جب وہ امام آئے گا تو کیا کرے گا. اصول کافی، الاستبصار، ملاذ الفقیہ، حق الیقین، حیات القلوب، خمینی وغیرہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، چون قائم امام ظہر شود، جب ہمارا امام مہدی ظہر ہوگا سب سے پہلی بات ہے کہ وہ ننگا ہوگا. اول کسے کے بایت او کند، اس ننگے مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہوگا. یہ کتاب حق الیقین میں، یہ وہ حق الیقین کتاب ہے جس کو ایران کی حکومت نے سرکاری پریس پر شائع کیا، جس کو اپنی کتاب کشف اسرار میں خمینی نے کہا. حق الیقین کا مصنف ملا باقر مجلسی ہمارے مذہب کا بہت بڑا پیشوا ہے. یہ کتاب ہماری مذہبی کتاب ہے. خمینی نے اس کتاب کی تصدیق کی اور اس میں وہ لکھتا ہے، چون قائم امام ظہر شود، جب ہمارا امام ظہر ہوگا، عائشہ را زندہ کند تا بروح زند، وہ عائشہ کی قبر پر جا کر امی عائشہ کو زندہ کر کے ان کے وجود پہ کوڑے مارے گا. اور پھر 4 صفحات پر مشتمل وہ حالات لکھے کہ ہمارا مہدی جائے گا رسول اللہ کے روضے پر، جا کر حضور کے روضے کو گرا دے گا، حضور کے روضے میں داخل ہو کر وہ حضرت ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالے گا، وہ طرح تازہ جسم کے ساتھ قبروں سے برآمد ہوں گے. لوگ کہیں گے یہ ان کی عظمت اور بزرگی کی دلیل ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے جسم مٹی پہ حرام رہے، آج اسی طرح ہے. تو امام کہے گا نہیں، بزرگی کی وجہ سے نہیں، یہ اس لیے تر و تازہ ہے کہ میں نے آج ان کو سزا دینی ہے. پھر امام ان کو سوکھے درختوں کے تلے پہ لٹکا دے گا، ان پہ درے لگوائے گا، انہیں آگ میں جلوا دے گا. جو کمینہ امام آ کر حضرت عائشہ اور صحابہ کے بارے میں یہ کہے گا، میں ایسے امام پر بھی لعنت بھیجتا ہوں.
شیعوں پہ لعنت.
یہ عقیدہ ہے، یہ امامت کا عقیدہ ہے جس کا دنیا شیعہ انکار نہیں کرتی، جس کا انکار کسی شیعہ سے پوچھو. 12واں امام کہاں ہے؟ کہے گا غار سلم لایا میں. کب آئے گا؟ کہہ رہے آنے والا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لے گا. اہل بیت کا دشمن کس کو کہتا ہے؟ کہتا ہے ابوبکر عمر، یہ اہل بیت کے دشمن تھے، ہمارا امام آ کر ان کو گھوڑے مارے گا. جو قوم اتنا گندا عقیدہ رکھے صحابہ کرام کے بارے میں، اور ایک فرضی اور جادی اور ایک خبیث شخص کے بارے میں یہ تصور رکھے، وہ کوئی امام بنا بیٹھا ہے اور وہ آئے گا. خدا کی قسم اول تو ہے نہیں ہے، اگر کوئی ایسا ہوا تو اس کی ٹانگیں سپاہی صحابہ توڑے گی. کوئی نکل کر تو دکھائے ایسا. یہ عقیدہ رکھنے والے قوم، ایسی ذلیل ترین خیالات رکھنے والی قوم ابھی مسلمان ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر صحابہ کو بدنام کر رہی ہے، اسلام کے نام پر فروغ پا رہی ہے،
آج کتنے لوگ ہیں آپ کے جو آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے, آپ کے جوان یونیورسٹیوں میں گئے, وہاں جا کر کہتے ہیں کہ انقلاب تو خمینی لایا ہے, خمینی تو اسلام کا ہیرو ہے. ہر سال 11 فروری کو دنیا کے ریڈیو ٹی وی خمینی کے قصیدے پڑھتے ہیں, پاکستان کے اخبارات خمینی کے اوپر ایڈیشن شائع کرتے ہیں. ہم نے اس سال سارے اخبارات کو خط لکھے, میں نے ٹیلی فون کیے, خمینی کی کتابوں کے حوالے بھیجے کہ یہ خمینی ہے جس نے حضرت فاروق اعظم کا نام لے کر کہا کہ عمر فاروق اصلی کافر اور زندی تھا, جس نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا کہ ابو بکر قرآن کا دشمن تھا, جس نے حضرت معاویہ کو گالیاں دے کر کہا کہ معاویہ جھوٹی حدیثیں پیسے لے کر بناتا تھا, جس نے حضرت خالد بن ولید کو کشف اسرار میں کہا کہ خالد بن ولید تم اللہ کی طرح کہتے ہو, وہ تو مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی بیویوں سے رات کو بدکاری کرتا تھا. ہم نے یہ حوالے بھیج کر اخباری نو اخبار کے مالکان سے میں نے کہا اور ہماری جماعت نے کہا دیکھو یہ خمینی کی تحریرات ہیں, یہی تحریرات ہم نے نواز شریف کو پیش کی تھی, یہی تحریرات میں نے بے نظیر کو پیش کی کہ یہ ہے خمینی جو صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگاتا ہے. اگر آج کے بعد تم نے خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا, ہم سے بڑا تمہارا دشمن کوئی نہیں ہوگا. ہم نے اخباروں کو کہا کہ اس شخص کو اسلام کا ہیرو مت لکھنا. مجھے ایک اخبار روزنامہ پاکستان کے جو مالک ہیں اکبر بھٹی, وہ ایم این اے بھی تھا, میرا دوست تھا, میں نے اس کو فون کیا, اس نے کہا اعظم بھائی ہمارے پیٹ میں لات مار رہے ہو. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 5 لاکھ روپیہ ایران کا سفارت خانہ مجھے دے رہا ہے کہ خمینی پر ایڈیشن شائع کرو, آپ کیا دیں گے؟ میں نے کہا ہمارے پاس کچھ دینے کو نہیں. دوستو اس کفر کا تعاقب کرنا, اس کفر کے راستے رو کر امت اسلامیہ کا عقیدہ اور نظریے کا تحفظ کرنا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے تو آپ بھی شامل ہو, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ حق ہے تو اس کے لیے دعا کریں. ہم پیسے نہیں لینے آئے, آپ سے چندہ نہیں مانگنے آئے, لیکن اتنا آپ کو بتانے آئے ہیں ایک وقت تھا جب ہم نے یہ حقائق دیکھے. حق نواز شہید چوکوں چوراہوں گلیوں میں روتا رہا, وہ جیل میں بیٹھ کر آہیں بھرتا رہا, وہ کہتا تھا اللہ مجھے طاقت ہمت دے, جہاں جہاں خمینیت گئی ہے میں وہاں وہاں جاؤں, اس کے چہرے سے پردے ہٹاؤں. ہم بھی کہا کرتے تھے, مگر اس کو زندگی نے وفا نہ کی. حق کہنے کی پاداش میں اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا, حق کہنے کی پاداش میں اس اسٹیج پر آنے والے اسحاق قاسمی کے سر میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اسی کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو علماء کار میں جا رہے تھے, دن دہاڑے 5 علماء کو چھلنی کر دیا گیا. اسی کے مشن کے لیے عبدالصمد آزاد کو شہید کر دیا گیا, قاری اشرف کو شہید کر دیا گیا. اسی کے مشن کے لیے کراچی میں محمود صدیقی جیسے 11 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. اسی کے مشن کی تکمیل میں مجھے گولیاں مار کر سینے سے پار گولیاں ہوئی, رب نے بچانا تھا, کچھ کام لینا تھا. اسی کے مشن کے لیے کبھی ہاتھ ٹوٹے کبھی جیلوں میں گئے. اسی کے مشن کے لیے آج جماعت پر 900 مقدمات ہیں, 300 نوجوان جیلوں میں ہیں. اسی کے مشن کی تکمیل کے لیے 100 سے زائد کارکن شہید ہو چکے ہیں, 27 علماء شہید ہوئے ہیں. اسی جمعہ جو جمعہ گزرا ہے لاہور میں ہمارے ضلع کے جنرل سیکرٹری مرکزی شورا کے ممبر مولانا سمیع اللہ چھنوی کو دن کے 3 بجے ایرانی گماشتوں نے گولی مار کر ان کے سر میں گولی پھنس گئی. 3 دن کے بعد 500 شہید ہو گئے, کل جنازہ چھنگ میں ان کا ہوا ہے. یہ ایک شہادتوں کی داستان ہے, یہ ایک جدوجہد کا آغاز ہے, یہ ایک پکار ہے, یہ ایک آواز ہے. مقصد اس کا یہ ہے جان دی جا سکتی ہے مگر اسلام کے نام پر صحابہ کو بدنام نہیں ہونے دیا جائے.
شہداء اسلام
دوستو یہ ایک مشن ہے, یہ ایک پروگرام ہے. مصیبتیں بھی ہیں, مقدمات بھی ہیں, جیلیں بھی ہیں, پھر بے بگان بھی ہیں, پھر یتیموں کی آہ پکار بھی ہے, سب کچھ برداشت ہے. عزم یہ ہے ایک ایک بچہ اپنا شہید کروایا جا سکتا ہے مگر کفر کو اسلام کے نام پہ پنپنے کی اجازت پنپنے کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ ایک آواز تھی, ہماری آہ تھی, آرزو تھی, تمنا تھی اور ہے. ہم آج سے پہلے کب سوچتے تھے؟ ہم سوچتے تھے, کہتے ضرور تھے اللہ اگر ہم زندہ رہے تو نے توفیق دی ہم دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے, خمینیت کے چہرے سے پردے ہٹائیں گے. انشاءاللہ جو وقت آ رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں جماعت پھیل رہی ہے. حق نواز تو شہید ہو گیا, اس کی آواز گونج رہی ہے, اس کا مشن عام ہو رہا ہے. آج خمینیت اور ایران کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہے. آج وہی بات جو کل ہم چوکوں میں کہتے تھے, چراہوں میں کہتے تھے, کل ہم مسجدوں میں کہتے تھے, آپ کی دعاؤں سے آج وہی بات قومی اسمبلی میں بھی ہو رہی ہے. قومی اسمبلی میں ہم نے گزشتہ دور میں ایک بل پیش کیا, اس بل میں ہم نے مطالبہ کیا جو شخص اصحاب رسول کو کافر کہے اور اپنے آپ کو مومن کہے وہ خود کافر ہے، اسے تو سزا قتل ہونی چاہیے. جو شخص اپنے آپ کو مومن کہے، صحابہ کو بھی مومن کہے مگر گالی دے، اس کو سزا 10 سال قید اور کوڑے ہونے چاہیے. چنانچہ اس بل کی شیعت کی طرف سے بھرپور مخالفت ہوئی، تہران کے ریڈیو نے باویلا کیا اس بل سے لڑائی ہو جائے گی، اختلاف ہو جائے گا، ممبران اسمبلی کو چاہیے اس بل کو ناکام کر دیں. لیکن جب بل کی باری آئی، کچھ لوگوں نے مخالف تقریریں کی، ہم نے صحابہ کی عزت کو قرآن اور حدیث کے ذریعے، عقل اور نقل کے ذریعے جب اسمبلی میں بیان کیا، پھر اسمبلی نے کہا جو اس بل کی فیور میں ہے وہ یس کہیں، جو مخالف ہے وہ نو کہیں. تو پوری اسمبلی میں ایک ہی آواز تھی کہ اس بل کو پاس ہونا چاہیے. چنانچہ وہ بل پاس ہوا، قائمہ کمیٹی کے پاس گیا، ابھی ایکٹ کی شکل میں دوبارہ اسمبلی میں آنا تھا کہ اسمبلی ٹوٹ گئی. اب پھر ہم اس بل کو لا رہے ہیں، اس بل کو لانے سے پہلے ہم مفتیان کرام کو مل رہے ہیں، یہاں آ کر علامہ خالمہ موسیٰ دیوے علماء سے ملے. الحمدللہ وہ بل علامہ خالمہ موسیٰ کے مشورے سے تیار ہو چکا ہے، آپ سنیں گے. 6 اپریل سے پہلے پہلے ہم وہ بل ایک مرتبہ پھر اسمبلی میں پیش کریں گے، اور پاکستان کی حکومت حسب ثابت متفقہ طور پر یہ قانون پاس کرے گی کہ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود مومن ہے، جب خود مومن نہیں تو وہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے. پھر تیرے ملک کا، پاکستان کا قانون یہ ہوگا کہ صحابہ کا انکار کرنے والا مرتد ہے، صحابہ کا انکار کرنے والا مرتد ہے. پھر ہم دکھائیں گے کہ خمینی نے صحابہ کو گالی دی. تیرے ملک کا قانون کہے گا اگر خمینی پاکستان میں ہوتا اور زندہ ہوتا اسے تخت اقتدار پہ چڑھایا جاتا، لیکن وہ مر گئے، دفاع ہو گئے. لیکن یہ ضرور ہے تیرے ملک کا قانون بتائے گا کہ خمینی نے بھی اگر صحابہ کی توہین کی تو وہ اسلام کا ہیرو نہیں بلکہ مرتد تھا، بلکہ مرتد تھا. دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اسلام کی خدمت ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اسلام کا دفاع ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اس وقت آپ کی توانائیوں کی اسے ضرورت ہے، تو پھر آپ اسلام کے دفاع کے لیے اٹھیں. کام یہ بھی ہے نئی دعوت دینا، لوگوں کو مسلمان بنانا، اس میں کوئی شک نہیں. کچھ لوگوں کو مسلمان نہیں، ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنانا یہ بھی بڑا کام ہے، اور کروڑوں مسلمانوں کے ایمان بچانا یہ بھی بڑا کام ہے، یہ بھی بڑا کام ہے. یہ تو اسی طرح ہے، ایک سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، شہر بستیاں اجڑ رہی ہیں، ویرانے ہو رہے ہیں، ایک جماعت اٹھتی ہے کہ لوگ بے گھر ہو گئے، لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے، لوگوں کے مکان ٹوٹ گئے، وہ ان کے لیے ایک شہر بسا دیتی ہے، ایک بستی بنا دیتی ہے، 20-30-100-200 گھر بنا دیتی ہے. بے شک اس نے بڑا کام کیا، لیکن ایک جماعت اٹھی، اس نے سیلاب کا رخ موڑ دیا، اس نے طوفانوں کے سامنے بند باندھ دیے، اس نے اٹھنے والی آندھیوں کو قید کر دیا، اس نے ہزاروں شہروں کو بچایا، لاکھوں انسانوں کو بچایا. اور نئے شہر بنانے والوں نے بھی بڑا کام کیا، ہزاروں شہر بچانے والوں نے بھی بڑا کام کیا. سپاہ صحابہ دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے میدان میں ہے، کہ اسلام کے نام پر جن لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں ہم ان کے عقیدے کا تحفظ کریں گے، جن کے عقیدے خراب ہو گئے انہیں واپس لائیں گے. کیوں؟ نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ کے باوجود اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہے. اس لیے خمینی کا لٹریچر پڑھ کے، ایران کا لٹریچر پڑھ کے اگر کچھ ہمارے بھائی صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی غلط بات، خیالات، نظریے پیدا کر چکے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم خیر خواہی کا جذبہ لے کر اپنے ان مسلمانوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے میدان میں آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں سپاہ صحابہ کی یہ جد و جہد عین ایمان ہے، عین دین ہے، اسلام کی عین خدمت ہے. آپ کوشش کیجئے دامے دل میں سکھنے، اپنی بدنی مادی ہر طرح سے اس جماعت کے ساتھ اپنا تعاون کیجئے، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اس کے شہیدوں کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کے جیلوں میں جو ساتھی ہیں ان کی رہائی کے لیے، یتیموں کی پرورش کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ہمارے لیے دعا کریں. اللہ ہمیں خلوص بھی دے، اللہ ہمت دے، استقامت دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ دنیا کفر کی جڑ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیں، کفر اور اسلام کے درمیان میں ایسے فاصلے پیدا کر دیں کہ آئندہ کوئی مسلمان ان کے دامے فریب میں داخل ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ نہ دھو سکے. واخر دعوانا الحمدللہ. ربنا اننا مغلوب فانتصر، اللهم انصرنا وانتصر الناس، اللهم انصرنا وانتصر الناس.
اللہ مہینہ قابل صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آل
محمد.
اس میں بے شمار صوبجات ہیں جن میں مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے. جو ساتھی مستقل ممبر بننا چاہیں 25 پاؤنڈ فیس ہے. زیادہ سے زیادہ ساتھی کوشش فرمائے اس کی مستقل ممبر بننے.
یہ بتائیں کہ مولانا سے چھوٹا جا سوال کرنا چاہتے ہیں. تھی سبری کے ممبر اگر اجازت ہو
جی جی
آپ کی بڑی پیاری تقریر دیں گے. آپ
مولانا حق ہمارا چنگین تقریر خود لے رہے ہیں.
افسوس اور دکھ نہیں
کسان کا زور لا رہے
وہ اپنے ملک مڑ مڑی شیعہ وزیر اعظم بنا رہے. کمزوری تسان سبری دیا ممبر اور خاص خاص علماء اور سیاسیاں
سلسلے میں ہم عرض کرتے ہیں.
تمام حضرات
1988 میں جب انتخاب ہوئے 41 شیعہ ممبران اسمبلی میں پہنچے. 1990 کے الیکشن میں ہم نے یہ پلاننگ بنائی کہ شیعہ کو اسمبلی سے چنانچہ اس کے لیے ہم نے سرتوڑ کوشش کی. شیعہ کے علاقوں میں جا کر اپنی توانائی صرف کی. جب نواز شریف کا دور حکومت آیا تو 42 شیعہ کی جائے 11 شیعہ سے تسلیم پہنچے اور وہ بھی سندھ کے علاقوں سے پہنچے. لیکن پھر بھی کچھ شیعہ وزیر بنے امام جیسے اور اپنے اسی طرح کچھ اور شیعہ تھے. اس دفعہ پھر ہم نے اپنی پلانیں کی. جہاں جہاں شیعہ کھڑے تھے وہاں پر ہم نے سنیوں کو ووٹ دے دیا, چاہے وہ پی پی کے ہوں چاہے وہ مسلم لیگ کے ہوں. لیکن شیعہ کروایا فخر امام ہارا, اسی طرح عارف رضوانہ ہارا, اسی طرح بیگم عابدہ ہاری, اسی طرح اپنے اور بڑے بڑے ذمہ دار شیعہ تھے وہ ہارے. چنانچہ اب جو شیعہ ہے وہ خود اسمبلی میں جو پہنچے کچھ سابقہ وزیروں کی نااہلیوں کی وجہ سے ان کی تعداد 13-14 ہیں. ہم نے بھرپور کوشش کی. اندرون سندھ میں ابھی ہماری جماعت پوری طرح اس وہ حاوی نہیں ہو سکی, لیکن ہم نے پنجاب کی حد تک آگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے شیعہ کو کافی حد تک نہیں بلکہ 100% نہیں تو 90% ہمیں کامیابی ہوئی ان کو شکست دلانے میں. یہ بات پہ جانے ہوگا. جہاں تک ملک سربراہ کے شیعہ ہونے کی بات ہے تو پیپل پارٹی کی قیادت کے شیعہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہم نے اپنی عوام کو ہمیشہ مولانا حق نواز کی تقریری ہوں یا ہماری ہوں یا ہمارا رویہ ہو, ہم نے ہمیشہ بھٹو خاندان کے جو شیعہ لوگ ہیں ان کے برملا طور پر علال اعلان عورت ہونے کے ناطے, شیعہ ہونے کے ناطے بھرپور عوام میں مہم چلائی. لیکن اگر پھر بھی لوگ سنی اپنے لوگوں کو ووٹ دے کر سنی ایم این او کے ذریعے اسی پیپل پارٹی کو برس اقتدار لائیں, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. ہم نے الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں اور آئندہ میں کوشش جاری رہے.
مولانا صاحب کمالی اسد صاحب کھڑے سے الیکشن
جی
انہوں نے مقابلے چ خالد خان کھڑا سی
جی
پکا شیعہ
جی
انہوں نے مقابلے چ مولانا محمد احمد صاحب الیکشن لڑے. مولانا احمد صاحب نو اپنی پوزیشن کا پتا سی میری کیا پوزیشن ہے.
جی
بہتر سی کہ اسد الرحمان کی فوٹ کی جاتی مقابلے شیعہ دے. انہوں نے کھڑنے کی وجہ دے نال مولانا اسد الرحمان کی پوزیشن کمزور ہے. تو مولانا احمد صاحب نے شیعہ کی حقیقت سپورٹ کی کھڑنے دے نال. اس سے پہلے جدو پیپل پارٹی کا زور سی تے احمد بخش جمعیت علماء اسلام کی طرفوں میں خود سپورٹر سی تے اس احمد بخش کے مقابلے ضیاءالدین وکیل کھڑ گیا. اسی وہ خود سپورٹر سی. پورا دن اسی وہی حمایت دے وچ اسے چک پھردے رہے. جدو ووٹنگ ہوئی صرف ایک ووٹ نکلی, پتہ نہیں وہ سارے کر کے ایک ووٹ پاتی. 313 ووٹر کی تین سو چالب کنے ووٹان چ احمد بخش ہریا تو گادی گلا سی پکا کیا وہ کامیاب ہویا اگر ضیاء الدین وکیل نہ کھڑتا تو احمد بخش گجر نے ممبر ہوا اس وقت جلانا احمد گلا سی مولوی احمد محمد احمد کھڑا حقیقت اس نے شیعہ کی سپورٹ کی تھی شمالیت
میں عرض کرتا ہوں آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا آپ کو اس نام نہاد سننے اسد الرحمان کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسد الرحمان صاحب نے جو اسمبلی میں ہماری برملا مخالفت اور وہ لوگ ہمارے پاس گواہ ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس جماعت کو چاہتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی طرح بالکل ختم ہو جائے اور اس نے خود میرے ساتھ جو ڈائیلاگ کی وہ ہمارے سامنے تھی ہم نے شیعہ کی سپورٹ کرنی ہوتی تو ہم شیعہ کو ووٹ دیتے ہم نے اپنے ایک عالم دین کو کھڑا کیا اور ہم نے ایسی ایسی جگہوں پر طے کیا ہے کہ جہاں ایسے لوگ جو سنیوں کے ووٹ شیعہ کے مقابلے میں لے کر پھر وہاں ہماری مخالفت کرتے ہیں ہم آج نہیں تو کل اپنے علماء کو متعارف کرائیں گے آج نہیں جیتیں گے کل جیتیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ صرف شیعہ کو سامنے ہونے کی وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو پھر اسمبلی میں لائیں اور وہ پھر ہمارے ساتھ وہی بدتمیزیاں کریں جو اس نے کی اسد الرحمان کو میرے منہ پر لاؤ اسمبلی میں میری تقریر کے دوران میں وہ مداخلت کرتا تھا جب ظلم ہمارے اوپر جھنگ میں ہوا میں نے تحریک استحقاق پیش کی ڈی سی ایس پی آئے تو ایک مرتبہ چیئرمین رانا نذیر اٹھ کے چلا گیا اسد الرحمان کی چیئرمینی میں وہ ہمارا اجلاس ہوا تو اس نے وہاں پر کہا کہ سپاہ صحابہ ہے ہی دہشت گرد ہے ہی تقریب کاروں کی جماعت اس کا مقصد ہی ہے شیعہ تو سارے مسلمان ہوتے ہیں جب وہاں یہ وزیر ہوتے ہیں ان کو شیعہ مسلمان نظر آتے ہیں جب یہ الیکشن کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں اب شیعہ کے مقابلے میں سپورٹ کرو ہمیں اس بات کا علم تھا ہمیں یہ بھی احساس تھا کہ شاید اس سے اسد الرحمان ہارے گا اور وہ جیتے گا لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے علماء کو میدان میں لائیں گے تاکہ آج نہیں تو کل یا یہ لوگ صحیح ہو جائیں یا ان کو احساس ہو جائے کہ ہم علماء کے بغیر نہیں جی سکتے
ٹھیک ہے وہ علماء کرام کے بغیر نہیں جیت سکتے اگر اس دفعہ کا الیکشن دیکھا جائے مجموعی طور پر علماء کی وجہ سے یہ بے نظیر کامیاب ہوئی
تو اس میں بات سنیں اگر آپ سے بات چلتے ہیں تو پھر میں تو اللہ کے فضل سے وہ باتیں جانتا ہوں کہ اگر میں کر دوں گا تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکے گا آپ جا کر میاں نواز شریف سے پوچھیں تین مرتبہ ہمارے ساتھ وعدے ہوئے اجلاس ہوئے ہوا کہ آؤ اتحاد کرتے ہیں تینوں مرتبہ یہ لوگ بھاگ گئے کہنے لگے صرف مسلم لیگ کے نام سے لڑیں گے دو تہائی جیتیں گے اب ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں اب ہم اسلام کا نام نہیں لیں گے چنانچہ ہم صرف دو تہائی اکیلی مسلم لیگ لے گی اگر ہمارے ساتھ تین مرتبہ ان کے اجلاس نہ ہوئے ہوں وہ جگہ گورنر اظہر موجود ہے وائن فوت ہو گیا اس کے ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے تحریری طور پر ہوئے کہ اتحاد کر کے لڑتے ہیں اور پھر بات تھی کہ یہ پہلی حکومت تھی جو سن 47 کے بعد اسلام کے نام پر ووٹ لے کر کامیاب ہوئی مگر جو 30 مہینے میں اسلام دیا جو سود کا تحفظ کیا اور جو اسلامی جماعتوں کے ساتھ سلوک کیا اور پھر جناب جو اسلام کا مذاق اڑایا وہ سب کے سامنے تھا ہم نے پھر بھی کہا توبہ کرو عوام سے معافی مانگو اب پکے دل سے وعدہ کرو کہ ہم اسلام کے لیے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا نہیں ضرورت ہی نہیں آپ لوگ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں ہم اب مسلم لیگ کے نام سے لڑیں گے دو تہائی ووٹ لے لیں گے کیونکہ ہم نے تو موٹر وے بنایا ہوا ہے اس زوم میں ان کو چاہے امریکہ کی سازش تھی ہم سے تنہا کیا گیا تو ہم سے الگ ہوئے پھر جب وہ ہار گئے اور پھر ہم آئے تب ان سے پوچھو کہ نواز غلام مصطفیٰ جتوئی کے گھر میں نوابزادہ نصر اللہ میں نواز شریف اکبر بگٹی اور اپنے غلام مصطفیٰ جتوئی ہم چھ سے مولانا فضل الرحمان چھ سیاستدان ہوئے ہم نے کہا ہم 20 ووٹ آپ کو دیتے ہیں 72 ووٹ آپ کے ہیں دو ولی خان کے 70 آپ کے 92 ووٹ 8 ووٹوں کی ضرورت ہے تو میاں صاحب نے کہا کہ 8 ووٹ میں نے اقلیتوں کے لے لیے میری جیب میں ہیں ہم نے کہا 2 ووٹ ہم اور لے لیں گے فاٹا والے ووٹ ہمارے پاس ہیں ایسا کرو سپیکر ڈپٹی سپیکر تمہارا بنائیں گے وزیر اعظم ہمارا ہوگا تو میاں صاحب نے کہا مجھے جنرل بشیر نے کہا ہے کہ نہیں یا تم وزیر اعظم بنو یا بے نظیر بنے ہم تیسرا قبول نہیں کرتے ہم نے کہا ہم جانے عبدالوحید جانے آپ سپیکر ڈپٹی سپیکر آپ کا وزیر اعظم ہمارا کہنے لگے ٹھیک ہے آپ ووٹ دیں جب وزیر اعظم کی بات آئے گی ہم آپ کی بات مانیں گے لیکن اب پوچھو ان سے کہ جب سپیکر کے الیکشن ہوئے ہم نے 20 ووٹ دیے اور 70 ووٹ ان کے تھے 4 ووٹ انہوں نے اپنے باہر رکھے انہوں نے 4 ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کرائے 4 ووٹ باہر رکھے وہ 8 اقلیتوں کے ووٹ کہاں گئے ہم نے 20 دیے 90 ووٹ نکلے مقابلے میں 105 ووٹ پڑے اگر صرف ان کے 4 ووٹ وہ بھی آ جاتے اور 8 ووٹوں میں سے 7 ووٹ پڑ جاتے سپیکر بھی جیتے ڈپٹی سپیکر بھی جیتے اور وزارت عظمیٰ بھی جیتے لیکن وہ فوج کی صورت آنکھ دیکھ کر اور امریکہ کی میلی آنکھ دیکھ کر گھر میں بیٹھ گئے. وہ ان کی وہ نہ رہی جو تیزی تراری اور وہ سیاست تھی توڑ جوڑ والی. جب وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے نتیجتاً سپیکر بھی ہارے, ڈپٹی سپیکر بھی ہارے, اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ یہ اپنی ذات کے لیے وہ مخلص نہیں, بے نظیر کو ووٹ نہ دینا میرے مذہب کا تھا, ہم نے بے نظیر کو ووٹ نہیں دیا, لیکن پھر ہم نے نواز شریف کو بھی ملی ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی مخلص نہیں. وہ اب آئیں, وہ نکلیں بے نظیر کے مقابلے میں میدان میں, اب ہمیں کہتے ہیں کہ عورت آ گئی ہے. میں نے کہا کہ اب تو عورت کی بات ہے, جب آپ کے پاس دو تہائی تھی آپ نے عورت کا راستہ روکنے کے لیے آئین میں ترمیم کیوں نہیں کی تھی؟ آپ کو تو دو تہائی ملا تھا. اب عورت کی بات کرتے ہیں, آپ نے بیگم آپ تک کو سفیر بنا کر جب بھیجا تو اس وقت عورت نہیں تھی. آپ عورت کی بات کرتے ہیں, آپ بیگم نسیم علی خان کو کہہ رہے ہیں کہ تو وزیر اعلیٰ بن جا, اس وقت عورت کی بات نہیں ہے. اگر عورت کی بات ہے آپ نکلو میدان میں اور سچے دل سے نکلو, پھر آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں, آپ تاریخ چلائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ نہیں کہ 88 کی طرح پھر علماء نکلے, پھر علماء جوتے کھائیں عورت کے نام پر, دین کے نام پر. جب وزارت اپنے انتخاب آئے تو وزیر اعظم آپ بن جائیں اور پھر ہمیں جوتیاں مارے, تو یہ بات ہے. آئے ہمارے ساتھ, ہم بھی کریں گے.